الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آج کی اس مجلس میں دجال کے متعلق ایک حدیث سنانی ہے حدیث کی مشہور کتاب مسلم شریف میں یہ حدیث آئی ہے ہمارے دین میں پہلے نمبر کی کتاب قرآن مجید ہے، دوسرا نمبر بخاری شریف کا ہے، تو تیسرے نمبر کی کتاب مسلم شریف ہے۔ یہ حدیث کی کتاب جو ایک بہت بڑے عالم نے لکھی تھی، جمع کی تھی، ان کا نام امام مسلم رحمت اللہ علیہ تھا، اس پر سے اس کتاب کا نام مسلم شریف سے مشہور ہو گیا۔ اس کو صحیح مسلم کہتے ہیں کہ اس میں حدیث بالکل صحیح صحیح جمع کی گئی ہے۔ اس حدیث کو سننے سے پہلے دجال کے متعلق اور بھی بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، اس میں سے کچھ حدیثوں کا خلاصہ آپ کو بتلاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زمانے سے لے کر قیامت تک اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اتنا بڑا فتنہ آج تک دنیا میں کبھی نہیں ہوا، اور جب دجال دنیا میں آئے گا اور اس کا فتنہ ہوگا تو پھر قیامت تک اتنا بڑا اور کوئی دوسرا فتنہ نہیں ہوگا۔ اس دنیا کی ہسٹری میں، تاریخ میں، انسانوں کے لیے اگر کوئی سب سے بڑا فتنہ ہے تو وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ان کا مبارک زمانہ، اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے، تمام نبیوں نے، پیغمبروں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ تمام نبی، پیغمبر اپنی اپنی امتوں کو اس فتنے سے ڈراوے تو پھر یہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا اور عظیم ہوگا۔ دجال، اس کا کیا نام ہے؟ کسی صحیح حدیث کے اندر اس کا نام نہیں آیا۔ یہ دجال جو ہے، یہ تو اس کی عادت کی وجہ سے جو اس کو لقب دیا گیا ہے، اس لقب سے وہ مشہور اور فیمس ہو گیا ہے۔ جیسے کوئی لڑکا بہت طوفان کرتا ہو، مستی کرتا ہو، تو مدرسے میں وہ بچے آپس میں اس کا نام رکھ دیتے ہیں طوفان میل۔ اس طریقے سے یہ دجال کا پراپر نام کیا ہے وہ ہم کو معلوم نہیں، حدیث میں اس کا نام کہیں نظر نہیں آیا، لیکن دجال کا میننگ ہوتا ہے جو لوگوں کو بہت دھوکہ دیتا ہو، بہت زیادہ بناوٹ کرتا ہو، بہت زیادہ پروپیگنڈے کرتا ہو۔ गलत बात को, झूठी बात को सच्ची बना करके लोगों को सुनाने में जो बहुत एक्सपर्ट हो, बड़ा माहिर हो, ऐसे को दज्जाल कहा जाता है। तो उसके फितने की वजह से, उसकी बनावट की वजह से, धोखा देने की वजह से उसका नाम दज्जाल बन गया है। और अल्लाह ताला ने उसको बहुत बड़ा जादू का फन भी सिखलाया है। इसको जादू, मैजिक और नजरबंदी और दूसरे बहुत सारे चमत्कार, अजीब अजीब चीजें करके दिखलाना, ये फन अल्लाह ताला ने दज्जाल को सिखलाया है। इसकी पैदाइश कब हुई, तो पैदाइश का कोई जमाना हमको हदीस से पता चलना मुश्किल है। कुछ ऐसा अंदाजा लगता है कि हो सकता है कि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद पैदा हुआ हो। एक रिवायत जो कल मैंने आपको बतलाई थी कि हजरत सुलेमान अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम के जमाने में जब जिन्नात और इंसान दोनों मिक्स रहते थे, तो उस जमाने में एक मर्द का, इंसान का एक जिन्नात लड़की से नाजायज ताल्लुक हो गया, अफेयर हो गया, और उसके नतीजे के अंदर ये दज्जाल पैदा हुआ है। हदीस से ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने उसकी उम्र को एक हालत पर रखा है। उसके पैदा होने के हजारों साल हो गए, लेकिन जब वो दुनिया के अंदर जाहिर होगा तो एक नौजवान की उम्र के अंदर जाहिर होगा। और उसकी शक्ल सूरत हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बतलाते थे, और इतनी सारी निशानी हुजूर ने बतलाई कि जो आदमी इन हदीसों को पढ़ लेवे उसके लिए दज्जाल को पहचानना एकदम आसान हो जावे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पहचान इसलिए कराई ताकि उम्मत दज्जाल के फितने से बच सके। ये भी रहमत है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत पर रहमत और शफकत है कि जो इतना बड़ा फितना दुनिया में आने वाला है, उस फितने के बारे में हुजूर ने पूरी बात बतला दी ताकि उम्मत उस फितने से अपने आप को बचा सके। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के बाल कैसे होंगे? जिसको उर्दू जबान में घुंघरियालू बाल कहते हैं, हमारी गुजराती जबान के अंदर उसको कहते हैं वांकुड़िए वांकुड़िए बाल, यानी जिसके बाल बिल्कुल सीधे नहीं हो, ऐसे गुचड़ी गुचड़ी हो, यानी गोल हो, वांके चूके हो, ایسے بال دجال کے ہوں گے، یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اور جو حدیث مسلم شریف کی ابھی میں پڑھ کے سناؤں گا، اس حدیث اور اس سے ملتی جلتی حدیثوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بال بہت لمبے لمبے ہیں، اس کی آنکھ کیسی ہوگی. تو یہ دو آنکھیں ہیں، تو یہ جمنی سائٹ کی، رائٹ سائٹ کی اس کی آنکھ ہے ہی نہیں، یہاں پر بالکل سپاٹ ہے، بالکل لیول ہے. اور ادھر کی جو لیفٹ سائٹ کی ہے وہ آنکھ باہر نکلی ہوئی ہے، جیسے بڑی انگور ہوتی ہے گریپس، اور وہ انگور کسی کی یہاں باہر رکھ دو کیسا معلوم ہوتا ہے؟ تو یہ اس کی ڈابی طرف والی جو آنکھ ہے، آنکھ کا ڈورا، آنکھ کی اندر کی پتلی، یہ پوری اس کی باہر کی طرف نکلی ہوئی ہے. اس کو ہم جو اپنی زبان میں کہتے ہیں کانا دجال، تو کانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سائڈ اس کو آنکھ ہے ہی نہیں، اور دوسری طرف کی آنکھ بھی بالکل اس کی باہر نکلی ہوئی ہے. اور یہ جو پیشانی کا حصہ ہے اس کو بھوں کہتے ہیں، یہ جو بال کی لائن ہے یہاں پر بہت صاف لفظوں میں اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر، عربی زبان میں. اور جس مسلمان کو، ایمان والے کو عربی زبان پڑھنا نہیں آتا، عربی لینگویج نہیں آتی، قدرتی طور پر ایمان کی برکت سے وہ اس کی پیشانی کے اوپر پڑھ لے گا کہ وہاں لکھا ہوا ہے کافر، اس کی جو سائز ہے. تو حدیث جو یہاں پر آئی تو اس کی سائز ایسی بتلائی گئی، ایسا لگتا ہے کہ ابھی وہ جیل میں جہاں پر ہے وہاں اس کی سائز بہت لمبی ہے، انسان دیکھے تو ڈر جاوے، اتنا لمبا چوڑا جاڑا موٹا یہ دجال ہے، بہت لمبی اس کی سائز ہے. لیکن جب وہ نکل کر کے آئے گا اور ظاہر ہوگا تو اس وقت پر اس کی سائز دیکھنے میں لوگوں کو ٹھنگنا معلوم ہوگا، یعنی جس کی سائز تھوڑی نیچی ہو ایسا معلوم ہوگا. اور اس کی شکل، صورت، اس کا فیس ایک دم خراب، ڈر لگے ایسا، آدمی دیکھ کر کے گھبرا جاوے، اس طرح کی اس کی شکل صورت ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر ایسے وقت پر ظاہر ہوگا جب دنیا میں حضرت امام مہدی ظاہر ہو چکے ہوں گے. حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد پھر دوسرے نمبر کے اوپر دجال نکلے گا. اور کہاں سے نکلے گا؟ تو ایک حدیث میں ایسا آیا کہ خراسان سے نکلے گا، ایک حدیث کے اندر ایسا آیا کہ مشرق، یعنی دنیا کی جو ایسٹ سائڈ ہے، پورو دیشا، ایسٹ سائڈ سے نکل کر کے دجال آئے گا. تو لگتا ایسا ہے کہ فرشتے اس کو، ابھی جہاں پر اس کو جیل میں رکھا ہے وہاں سے ईस्ट वाली साइट पर ले जाएंगे, ले जा करके उसको दुनिया में छोड़ेंगे, फिर निकल करके वो खुरासान आएगा, फिर वहां से इसका फितना दुनिया के लोगों के सामने जाहिर होना शुरू होगा। और 40 साल तक 40 ईयर वो इस दुनिया के अंदर रहेगा। और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल दुनिया में आएगा तो टाइम में से, वक्त में से बरकत खत्म हो जाएगी। और टाइम बहुत जल्दी जल्दी, बहुत फास्ट फास्ट गुजरेगा, यहां तक के एक साल एक महीने जैसा लगेगा। एक महीना एक वीक जैसा, एक हफ्ते जैसा लगेगा। और एक वीक एक हफ्ता एक दिन जैसा लगेगा। और एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में मिसाल दी कि खजूर की जो सूखी लकड़ी होती है उसको आग में डालो तो कितनी जल्दी वो जल जाती है, यानी समझो कि 2-4 मिनट का खेल का एक दिन 2-4 मिनट की तरह तुमको लगेगा। इतना फास्ट जमाना दज्जाल के आने के ऊपर दुनिया में चलेगा। तो सवाल पैदा हुआ कि नमाज का क्या करना, इसलिए कि एक साल एक महीने के बराबर, एक महीना एक दिन एक हफ्ते के बराबर, तो नमाज कैसे पढ़ने की। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी रहबरी फरमा दी कि वक्त का, टाइम का हिसाब लगा करके तुमको नमाज पढ़ लेने की। ये दज्जाल इस दुनिया के अंदर कहां कैद किया गया, तो हदीस पाक से ऐसा लगता है कि उसकी जगह बदलती रहती है, एक जगह के ऊपर वो रहता नहीं है। फरिश्ते कभी इसको एक जगह पर, कभी उसको दूसरी जगह पर ले जाकर के उसको जेल में बंद करते हैं, और जब उसका वक्त आएगा तो वो निकल करके दुनिया के अंदर आएगा और अजीम फितना मचाएगा, इतना खतरनाक फितना मचाएगा कि जिंदा इंसान को भी परेशान करेगा और मरे हुए इंसानों को भी परेशान करेगा। और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सारी अलग अलग हदीसें हैं कि जब दज्जाल तुम्हारे सामने आ जावे तो सूरे कहफ की शुरू की 3 आयत पढ़ लेना, जो अभी मैंने शुरू में आपके सामने पढ़ी थी। जो आदमी दज्जाल के सामने सूरे कहफ की 3 आयतों को पढ़ लेगा, अल्लाह ताला दज्जाल के फितने से उसको सलामत रखेंगे। और दूसरी हदीसों में यह भी आया है कि सूरे कहफ की शुरू की 10 आयत, आखिर की 10 आयत, इसको पढ़ना, उसको याद करना, ये दज्जाल के फितने से हिफाजत का जरिया है। इसलिए आप लोगों को मैं कहता हूं, पहली फुर्सत में सूरे काफ की पहली 10 आयत, आखिरी 10 आयत जुबानी याद कर लो। जब इस दुनिया के ऊपर खतरा है कि पता नहीं कब दज्जाल जाहिर हो जाए, तो हमें प्रोटेक्शन की, हिफाजत की तैयारी भी कर लेनी चाहिए। اور اس کی بہترین تیاری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، سورہ کہف کو پڑھنا، اس کی آیتوں کو یاد کر لینا۔ دوسری عجیب بات حدیث میں آئی، یہ ایک بہت سمجھنے کا پوائنٹ ہے، جو ایمان والے ہیں، جن کا ایمان پکا اور مضبوط ہے، ایسے لوگوں کو دجال کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن حدیث میں ایک بات اور بھی آئی کہ جب دجال آ کر کے جادو کرے گا اور عجیب عجیب چیزیں دنیا کے لوگوں کو بتائے گا، چمتکار دکھائے گا، تو تم اس کے جادو اور چمتکار کو دیکھنے کے لیے مت جانا، اس لیے کہ انسان کی طبیعت کے اندر شوق اور لالچ ہوتا ہے ایسی چیزوں کو دیکھنے کے لیے دوڑنے کا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خاص نصیحت فرمائی کہ وہ جو سب جادو کرے، چمتکار کرے، فتنے کرے، تو اس کو دیکھنے کے لیے تم مت دوڑنا، اس لیے کہ جو دیکھنے کے لیے جائے گا تو ڈر یہ ہے کہ وہ اس کے چمتکار سے، اس کے جادو سے امپریس ہو جائے، متاثر ہو جائے اور اس کی بات کو قبول کر لیوے اور اس کو خدا مان لیوے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو صاف صاف فرمایا کہ جب وہ دجال نکل کر کے آئے گا تو تم ایک بات یہ دماغ میں رکھنا کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب اللہ وہ کانا نہیں ہے۔ اتنی سیدھی سیدھی بات ذہن میں رکھنا، اتنی بات بھی تم دماغ میں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیں گے۔ اب وہ دنیا میں کہاں ہے؟ تو حدیث میں ایک عجیب قصہ آیا، صحیح حدیث مسلم شریف کی، ایک صحابی کی ان سے ملاقات ہوئی اور وہ صحابی پہلے عیسائی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، وہ مسلمان ہو گئے اور ان کی دجال سے ملاقات ہوئی۔ تو اس صحابی نے وہ پورا قصہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ حضور میری ایسے ایسے دجال سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا قصہ اس صحابی کو، صحابی سے سنا، اور پھر صحابہ کا ایک مجمع جمع کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک بڑے مجمع کے سامنے وہ قصہ پورے کے پورا سنایا۔ اب اس قصے کے اندر بہت ساری جگہوں کے بھی نام ہیں سوال جواب میں، اس میں سے تین جگہ عجیب عجیب آئی ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو پوری حدیث سناتا ہوں حدیث کے ایک ایک الفاظ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن فاطمۃ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی الصلاۃ جامعہ۔ یہ ایک صحابی عورت ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بیان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مؤذن تھے، یعنی جو اعلان کرنے کا کام کرے، اذان دینے کا کام کرے، انہوں نے مدینہ میں آواز لگائی اور اذان میں آواز میں یوں کہا، الصلاۃ جامعہ، سب لوگ مسجد میں آ جاؤ۔ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی ایمرجنسی حالات پیش آ جاوے تو حضور اعلان کر کے صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع فرماتے تھے، اور یہی الفاظ ہوتے تھے الصلاۃ جامعہ، نماز کے لیے مسجد کے اندر آ جاؤ. جب اعلان ہوا تو حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ لوگ مسجد کے اندر جمع ہو گئے، میں بھی پہنچ گئی. عورتوں کے لیے ایک طرف الگ سے اس زمانے میں انتظام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی. جب نماز پوری ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے. حضور کوئی بھی بیان کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، منبر پر کرتے تھے، تو حضور منبر پر تشریف لائے اور عادت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، یعنی حضور ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے جہاں نماز پڑھی وہ اسی جگہ کے اوپر بیٹھ جاوے، کوئی بھی مسجد سے نکل کر کے باہر نہ جاوے. سب لوگ اپنی اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ گئے. پھر فرمایا کہ تم کو معلوم ہے میں نے تم کو کیوں جمع کیا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالی جانتے ہیں اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، کیوں ہم کو جمع کیا؟ ہمیں نہیں معلوم کیا مقصد جمع کرنے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی قسم کھائی اور قسم کھا کے فرمایا کہ میں نے تم کو کسی تمہاری پسند کی رغبت کی چیز دینے کے لیے جمع نہیں کیا ہے کہ میں تم کو کوئی چیز دوں ابھی، اور کسی خطرناک چیز سے ڈرانا بھی مقصد نہیں ہے، کوئی چیز دینا بھی نہیں اور دشمن سے ڈرانا بھی نہیں ہے، لیکن ایک خاص مقصد کے لیے میں نے تم کو جمع کیا ہے. اور وہ مقصد یہ ہے کہ تمیم داری، اب ہم کہیں گے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی کا نام ہے، ایک نصرانی تھے، حضور نے فرمایا عیسائی تھے، وہ میرے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے. اور تمیم داری نے مجھ کو ایک واقعہ سنایا جو دجال کے بارے میں ہے، اور ایسا واقعہ سنایا کہ آج تک جو بات میں تم کو دجال کے لیے سناتا تھا بالکل ایسی بات تمیم داری نے مجھ کو سنائی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں نے آج تک دجال کی جتنی نشانی تم کو بتلائی، تمیم داری نے تو دجال کو آنکھ سے دیکھا، اسی لیے جیسی میری بات تھی تمیم داری نے دجال کو جو دیکھا تو بالکل ایسا ہی تھا جیسا میں تم کو آج تک کہتا رہا، لہذا میری بات بالکل واقعے کے مطابق ہو گئی. چنانچہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تمیم داری کا قصہ میں تم کو سناؤں تاکہ دجال کے بارے میں تمہارا یقین ایک دم مضبوط ہو جائے اور میری بات مشاہدے کے درجے میں ہو جائے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ شروع فرمایا کہ حضرت تمیم داری یوں کہتے ہیں کہ ایک دن ایک قبیلہ ہے عرب کی، ایک فیملی ہے جس کا نام ہے جزام، ان کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک اسٹیمر کے اندر بیٹھے حضرت تمیم داری اور جزام فیملی کے 30 آدمی ایک اسٹیمر کے اندر بیٹھے، اور کشتی میں اسٹیمر میں بیٹھ کر کے سفر میں نکلے، ان کو کہیں پر جانا تھا، لیکن قدرتی بات ہوئی کہ طوفان آیا اور ان کی اسٹیمر طوفان کے اندر پھنس گئی، اور جہاں وہ جانا چاہتے تھے وہاں وہ نہیں جا سکے، اور ان کی وہ اسٹیمر ایک مہینے تک طوفان میں ادھر 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 گھومتی اور بھٹکتی رہی، اللہ جانے کون سے سمندر میں کہاں کہاں چکراتے رہے۔ ایک مہینے تک وہ لوگ اسٹیمر کے اندر ادھر ادھر گھومتے پھرتے چکراتے رہے۔ یقین مانیے یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ہو رہا تھا تاکہ حضرت تمیم داری دجال کو دیکھ لیوے، آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاوے اور حضور اپنی امت کو بتلاوے۔ ایک مہینے کے بعد ان کی اسٹیمر ایک جزیرے کے اوپر پہنچی، ایک آئرلینڈ کے اوپر پہنچی۔ انہوں نے تھوڑی دور اسٹیمر رکوا دی اور اسٹیمر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اسمال سائز کی بوٹ تھی تاکہ ایمرجنسی میں کام آوے۔ اس بوٹ میں یہ لوگ بیٹھے اور بیٹھ کر کے جو ہے کنارے کے اوپر گئے، آئرلینڈ کے اوپر گئے۔ بالکل شام کا وقت تھا، مغرب کا وقت، اور یہ 30 حضرات اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس آئرلینڈ کے اوپر پہنچے۔ جب اس آئرلینڈ پر جزیرے کے اوپر پہنچے تو وہاں پر ایک جانور ان کو ملا۔ کیسا جانور؟ اس کے بہت بال تھے، آگے بھی بال، پیچھے بھی بال، ادھر بھی بال، ادھر بھی بال، سب طرف بال ہی بال، اتنے زیادہ بال کہ اس کی آگے کی سائٹ کون سی ہے اور پیچھے کی سائٹ کون سی ہے وہی پہچاننا مشکل۔ حضرت تمیم داری خود حدیث میں بیان فرماتے ہیں، اتنے بال لٹکتے ہوئے اور بال کے اندر اس کا پورا بدن، اس کی پوری باڈی چھپی ہوئی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آگے کی سائٹ کون سی، پیچھے کی سائٹ کون سی۔ تو یہ لوگ سب ڈر گئے اس جانور کو دیکھ کر کے، اور اس جانور کو انہوں نے پوچھا، بھائی بتلاؤ تو کون ہے، کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے، تو جنات ہے کہ انسان ہے، ذرا بتلاؤ۔ تو اس جانور نے جواب میں کہا کہ میں تو جساسہ ہوں، حدیث کا لفظ ہے مانت قالت انل جساسہ، کہ میں تو جساسہ ہوں۔ جساسہ کا میننگ ہوتا ہے جاسوسی کرنے والا، اور یہاں حدیث کے اندر جانور کا لفظ ہے۔ دوسری ایک حدیث کے اندر آیا کہ ایک عورت ان کو ملی، اور حدیث کی شرح کرنے والے محدثین فرماتے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ وہ شیطان تھا، اور شیطان کبھی عورت کی شکل میں ان کو نظر آیا اور کبھی ان کو جانور کی شکل میں نظر آیا، اور وہ شیطان اس آئرلینڈ کے اوپر روزانہ رات کو جاتا ہے اور پوری دنیا کی خبر دجال کو لے جا کر کے پہنچاتا ہے۔ تو وہ جانور ایسا لگتا ہے کہ حقیقت کے اندر شیطان تھا، اور وہ جانور کی شکل میں ان کو نظر آیا، اور کبھی ان کو عورت کی شکل کے اندر نظر آیا۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو کون ہے، تیری کیا حقیقت ہے، تو جنات ہے یا انسان ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو جاسوس ہوں، لیکن وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ زیادہ بات مت کرو، چلو میں تم کو ایک دوسرے انسان کے پاس لے جاتا ہوں۔ اور وہ انسان آگے ایک محل کے اندر ہے، ایک پیلس کے اندر ہے، اور وہ انسان تم لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ اور تم لوگوں سے خبر پوچھنا چاہتا ہے، بہت سارے سوال کرنا چاہتا ہے، چلو تم اس کے پاس۔ تو یہ حضرات گھبرا گئے کہ رات کا وقت ہو رہا ہے اور آئرلینڈ ہے، جزیرہ ہے، اور یہ جانور ملا وہ بھی ایسا ڈراؤنا کہ آدمی دیکھ کے گھبرا جاوے، اور وہ کسی اور کے پاس لے جاتا ہے، تو یہ حضرات تھوڑے ڈر گئے، گھبرا گئے، اور کہنے لگے کہ تو کہیں شیطان کے پاس تو ہم کو نہیں لے جا رہا ہے؟ کہا نہیں، چلو میرے ساتھ آگے چلو۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی لوگ آگے چلے، آگے چلے تو ایک پیلس نظر آیا اس آئرلینڈ میں، اس پیلس کے اندر یہ لوگ داخل ہوئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک انسان ہے، بہت لمبا، اتنا لمبا، اتنا جاڑا، موٹا، تازہ۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہم نے زندگی میں کبھی اتنا بڑا انسان نہیں دیکھا، اور وہ انسان عجیب و غریب تھا، دیکھ کر کے ڈر لگے، ڈراؤنی شکل، اور اس کے دونوں ہاتھ یا گردن کے اوپر بڑی بڑی زنجیر سانکڑ کے ذریعے سے باندھے ہوئے تھے، اور اس کے دونوں پیر پر گھٹنے سے لے کر کے تکنے تک بڑی بڑی زنجیر لوہے کی آئن کی باندھی ہوئی تھی، اور اس کو باندھ کے جکڑ کے وہاں رکھا گیا تھا۔ لیکن وہ بدماش اتنی ساری زنجیریں بندھی ہوئی ہے پھر بھی اچھلتا کودتا تھا، اور حضرت تمیم داری فرماتے کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کھلی جگہ ہے، اس کھلی جگہ میں وہ اونچے اچھلتا، پھر نیچے گرتا، پھر اچھلتا، پھر نیچے گرتا۔ ایسا منظر دیکھ کر کے یہ سب لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے۔ تو ہم نے اس کو پوچھا کہ تو کون ہے، ذرا بتلا تو صحیح، آئیڈینٹی بتاؤ، تو کون انسان ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب تم لوگ میرے آئرلینڈ پر آئے ہی ہو تو میں تم کو اپنی پہچان کراؤں گا بعد میں، اور میں اپنی بات چھپاؤں گا نہیں میں کون ہوں، لیکن پہلے میں تم سے کچھ سوال کرتا ہوں۔ وہ بدماش، وہ دجال، وہ حقیقت میں دجال تھا، ابھی تھوڑی دیر میں وہ پہچان کرائے گا۔ کہا کہ میں اپنی پہچان کراؤں گا، کوئی بات نہیں چھپاؤں گا، لیکن پہلے میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے پہلا سوال یہ کہا کہ تم کون لوگ ہو اور یہاں میرے آئرلینڈ پر کیسے آ گئے؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ عرب کے رہنے والے ہیں، ایک اسٹیمر میں بیٹھ کر کے ہم لوگ جا رہے تھے، ہماری اسٹیمر طوفان میں پھنس گئی اور ہم لوگ تیرے اس آئرلینڈ کے اوپر آ گئے، اور وہ جو بال والا بڑا جانور تھا، جاسوسا، جساسا، وہ ہم کو تیرے پاس لے آیا ہے۔ حضرت تمیم داری نے اپنی پہچان کرائی۔ اس کے بعد اس دجال نے پہلا سوال کیا کہ بتاؤ کہ بیسان میں کھجوروں کے جو درخت ہے ان کے اوپر پھل آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ اب یہ سمجھنے کا پوائنٹ ہے۔ اس دجال نے پہلا سوال کیا کہ بیسان کے اندر جو کھجور کی باڑیاں ہیں اور اس میں کھجور کے جو درخت ہے اس پر کھجور لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ اب یہ بیسان کہاں ہے؟ بیسان یہ اس وقت اسرائیل کے اندر ہے، اسرائیل کے قبضے کے اندر ہے، اور ابھی میں جو سفر میں جا کر کے آیا تو الحمدللہ بیسان بھی جا کر کے آیا، بیسان سے ہم لوگ پاس ہوئے۔ और वहां हाईवे के ऊपर एक कैफे के ऊपर हम थोड़ी देर ठहरे थे, ड्रिंक वगैरह पिया, कुछ नाश्ता वगैरह किया। बीसान एक शहर है और वहां खजूर की बहुत सारी बाड़ियां हैं। तो दज्जाल ने उसके बारे में सवाल किया कि बताओ बीसान के अंदर जो खजूर की बाड़ियां हैं वहां पर खजूर लगते हैं कि नहीं लगते हैं। और बाज मुहद्दिसीन की यह तहकीक है कि बीसान यह हिजाज मुकद्दस के अंदर है। तो हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला उन्होंने जवाब में फरमाया कि हां वहां फल आते हैं, खजूर लगते हैं। तो वह दज्जाल धीमे से कहने लगा, सुन लो, बहुत जल्दी ऐसा वक्त आने वाला है कि बीसान के अंदर जो खजूर के दरख्त है उसके ऊपर फल आना बंद हो जाएगा और फल नहीं लगेंगे। अब से कुछ बरस पहले बीसान के अंदर जितने भी खजूर के दरख्त थे वो सब सूख गए थे। पहले ये जॉर्डन का एक हिस्सा था लेकिन बाद में इजराइल ने उसके ऊपर कब्जा किया। तो जिस जमाने के अंदर ये जॉर्डन के कब्जे में था, फिर इजराइल के कब्जे में आया, तो उस वक्त पर बीसान के खजूर के ऊपर सब फल सूख गए, खजूर लगना बंद हो गया, यहां तक कि उसके पत्ते भी सूख गए थे। लेकिन अभी वहां बहुत मेहनत की जा रही है और उन दरख्तों को ताजा किया जा रहा है, लेकिन फल लगते हैं कि नहीं लगते उसकी हमें कोई खबर नहीं है। क्योंकि शहर के अंदर हम लोग दाखिल नहीं हुए, हाईवे के ऊपर से हम लोग पास हुए बीसान के, अंदर शहर के अंदर दाखिल होने का वक्त नहीं था। गोया वो यूं कहना चाहता था कि बहुत जल्दी वहां खजूर आना बंद हो जाएगा और वो मेरे छूटने का वक्त होगा, वो यूं कहना चाहता था। फिर दज्जाल ने दूसरा सवाल किया हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि बताओ तबरिया के अंदर जो समंदर है उसमें पानी है या पानी खत्म हो गया, हमको बतलाओ। और उसने ये पूछा तो हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि तबरिया के समंदर के अंदर पानी है। ये तबरिया कहां है? ये तबरिया ये भी इस वक्त के इजराइल के अंदर है और वहां एक दरिया है 23 किलोमीटर लंबा, 23 किलोमीटर उसकी लंबाई है और बीच में जहां वो चौड़ा होता है वो 13 किलोमीटर उसकी चौड़ाई होती है और तकरीबन 175 फुट 175 फीट वो डीप है, बड़ा दरिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी उस समंदर को देख करके आया, मैंने स्पेशल वो प्रोग्राम लिया था कि भाई हदीस में ये सब जगह आई है दज्जाल के बारे में, उसने इसके बारे में सवाल किया तो इसको देखना ही देखना है। बहुत लंबा सफर किया, तकरीबन 300-400 किलोमीटर का, तेल अवीव से भी आगे जाकर के बिल्कुल अखीर के अंदर जाकर के ये बुहैरा तबरिया है। और आपने फजाइल आमाल की तालीम के अंदर सुना होगा इमाम तबरानी ने ये हदीस नकल की है, तो इमाम तबरानी जो हदीस के बड़े इमाम थे वो इसी तबरिया समंदर के करीब के रहने वाले थे। इसी तबरिया समंदर की वजह से उनका नाम इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह बना है और तबरानी हदीस शरीफ की मशहूर किताब है। हमने जोहर की नमाज तबरिया समंदर के किनारे के ऊपर पढ़ी और वहां फलस्तीन के एक अरब के रेस्टोरेंट है, वहां दोपहर का खाना भी हमने खाया। वो कहने लगे कि ये तबरिया जो समंदर है इसकी मछली बहुत प्यारी होती है, बहुत उम्दा होती है, टेस्टी होती है। मैंने कहा चलो हदीस में तो इस समंदर का जिक्र आया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान के ऊपर ये तबरिया समंदर की बात आई है, खा लेते हैं हम भी। तो वहां हमने दोपहर का खाना खाया, जोहर की नमाज पढ़ी उस फलस्तीनी अरब भाई के रेस्टोरेंट के अंदर। تو دجال نے اسی تبریہ سمندر کے بارے میں سوال کیا کہ اس کے اندر پانی ہے کہ پانی سوکھ گیا، اور وہاں بتلاتے کہ اس کا پانی سوکھتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے کنارے کھل رہے ہیں. دجال کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کا سارا پانی سوکھ جائے گا، اور کب سوکھے گا؟ ایک دوسری حدیث کے اندر آیا کہ جب یاجوج ماجوج نکل کر کے آئیں گے وہیں قریب کے اندر، تو یاجوج ماجوج کی قوم اتنی بڑی قوم ہوگی کہ وہ تبریہ سمندر پر آئیں گے. آپ اندازہ لگاؤ کہ 23 کلومیٹر لمبا اور 13 کلومیٹر چوڑا اور 175 فٹ ڈیپ، اتنا بڑا پانی، اتنا بڑا دریا اور سمندر. حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج اتنی بڑی لمبی لائن میں ہوں گے کہ ان کی جو آگے والی جماعت ہے وہ اس دریا کا پانی سارا کا سارا پی جائے گی، اور ایسے پی جائے گی کہ پانی تو پی جائیں گے، اس کا جو کیچڑ ہے وہ بھی چوس جائیں گے، اور خود یاجوج ماجوج کی پبلک جو پیچھے آئے گی جب اس تبریہ کے سمندر پر آئے گی، تو یہ تبریہ سمندر ایسا سوکھ جائے گا کہ پیچھے والے یوں بات کریں گے کہ یہاں کبھی پانی تھا کہ نہیں تھا. اس طرح وہ کھاؤدھر قوم ہوگی، اور ان کے آگے کے لوگ ایسے کھانے پینے والے ہوں گے کہ پورے دریا کا، پورے سمندر کا وہ لوگ پانی پی جائیں گے اور بالکل سکھا ڈالیں گے. دجال کے کہنے کا میننگ یہ تھا کہ وہ پانی جب کم ہونا چالو ہوگا اس زمانے کے اندر مجھے جیل کے اندر سے چھوڑا جائے گا. پھر دجال نے چوتھا سوال کیا کہ زغر کے چشمے کے پانی کا کیا حال ہے، زغر کے چشمے کے اندر پانی ہے یا نہیں ہے، اور وہاں کے لوگ اس چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ زغر کے چشمے میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں. یہ زغر کا چشمہ کیا چیز ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کا نام تھا ربہ اور دوسری بیٹی کا نام تھا زغر. حضرت نوح علیہ السلام کی پہلی بیٹی ربہ جہاں انتقال کر گئی اور جہاں ان کی قبر بنی وہاں پانی کا ایک چشمہ، ایک جھرنا چالو ہوا، اس چشمے کا نام ہے عین الربہ. یعنی یہاں پر نوح علیہ السلام کی بیٹی ربہ کی قبر ہے اور ان کی قبر کے پاس سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے. ان کی دوسری بیٹی کا نام ہے زغر، اور یہ زغر بیٹی کا جہاں انتقال ہوا اور جہاں ان کی قبر بنی وہاں سے پانی کا ایک دوسرا چشمہ چالو ہوا، اس کا نام ہے عین زغر. اور یہ جگہ زغر جہاں تبریہ سمندر ہے، اس تبریہ سمندر سے جب نکلتے ہیں بیسان آتا ہے، اور بیسان کے قریب کے اندر یہ زغر آتا ہے، اور وہی زغر کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹی کی قبر اور وہیں پر یہ پانی کا چشمہ ہے. الحمدللہ وہ زغر والی جگہ کے پاس سے بھی ہم لوگ پاس ہوئے، لیکن چونکہ اس دن ہم لوگوں کی واپسی تھی، اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم لوگ وہاں رکے اور رک کر کے سٹی میں جاوے اور سب کو اور کھوج کرے، تحقیق کرے. بہرحال زغر ہم لوگ پہنچے. میں نے سب ساتھیوں کو کہا یہی زغر ہے جس کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث میں آیا کہ دجال نے حضرت تمیم داری سے پوچھا تھا کہ وہ زغر کے چشمے کے اندر پانی چالو ہے یا پانی بند ہو گیا، بتلاؤ، اور وہاں کے لوگ اس سے کھیتی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، لوگ اس کا پانی لے کر کے کھیتی کرتے ہیں. تو اس دجال کے کہنے کا میننگ یہ تھا کہ بہت جلدی اس کا پانی بند ہو جائے گا اور اس وقت پر مجھے لوگ چھوڑیں گے اور مجھے آزاد کیا جائے گا. پھر اس نے چھٹا سوال کیا، عجیب سوال کیا چھٹا، کہنے لگا کہ بتلاؤ کہ امی لوگوں کے اندر نبی آئے کہ نہیں آئے، اور اس نبی نے کیا کیا آ کر کے. امی لوگوں کا مطلب تھا مکہ اور عرب کے لوگ، اور نبی سے مطلب تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں، امی لوگوں میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، اور وہ مکہ میں ابھی تک تھے، اور ہجرت کر کے اب وہ مدینہ چلے گئے ہیں. تو اس نے دھیرے سے سوال کیا ساتواں کہ بتاؤ عرب لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اس نبی کے ساتھ. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان سے لڑائیاں ہوئی، وہ لوگ لڑے نبی کے ساتھ، اس لیے کہ بدر میں لڑائی ہوئی، احد میں لڑائی ہوئی، خندق میں لڑائی ہوئی، ہجرت سے پہلے لڑائی ہوئی. تو کہا ان سے بہت لڑائی ہوئی. تو کہا لڑائی کا ریزلٹ کیا نکلا؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس لڑائی کے اندر وہ نبی جیت گئے، کامیاب ہو گئے. کہا عرب لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ تو کہا بہت سے عرب لوگ ان کے ہاتھ پہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے. تو دجال کی زبان سے یہ بات نکلی، انہوں نے اچھا کیا کہ نبی کی اطاعت کر لی، یہ عرب لوگوں کے لیے اچھائی اور بھلائی کی بات تھی، انہوں نے بہت اچھا کام کیا. جب یہ سوال جواب پورے ہو گئے تو اب تمام سوال کے جواب اس نے لے لیے حضرت تمیم داری سے. تو اب اخیر کے اندر وہ اس نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں دجال ہوں. اس نے خود پہچان کرائی. اور پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا وہ زمانہ بہت جلدی آنے والا ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت ملے گی، اور میں نکلوں گا اور زمین کے اوپر سفر کروں گا، 40 دنوں تک پھروں گا، اور دنیا میں کوئی شہر میں نہیں چھوڑوں گا، تمام شہروں کے اندر میں جاؤں گا. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کب کہی؟ 1400 سال پہلے، کہ اب میرے نکلنے کا زمانہ قریب ہے. تو 1400 سال گزرنے کے بعد تو اب اس کے نکلنے کا زمانہ سمجھو کہ بالکل آ چکا، بالکل سامنے ہے کہ چھوٹ کر کے وہ دنیا کے اندر آ جائے. پھر اس نے کہا کہ میں مکہ اور مدینہ نہیں جا سکوں گا، وہ میرے لیے حرام ہے، میں جب بھی مکہ مدینہ کے دروازے پر جاؤں گا تو حضرت جبرائیل امین، اس حدیث میں نام نہیں ہے، دوسری حدیث میں نام موجود ہے کہ جب دجال مکہ مدینہ جائے گا تو جبرائیل امین تلوار لے کر کے کھڑے ہوں گے، اور دجال کو مکہ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوں گے، داخل نہیں ہونے دیں گے. اور مکہ مدینہ کے تمام راستوں کے اوپر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اور دجال اس شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا. جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک پر سنا رہے تھے تو آپ کے مبارک ہاتھ میں لکڑی رہتی تھی، لکڑی پکڑنا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی منبر پر بیٹھے بیٹھے اپنی لکڑی مبارک 3 مرتبہ ممبر پر ماری، اور ممبر پر مار کر کے ارشاد فرمایا سنو یہ میرا مدینہ ہے، یہ میرا مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے. یعنی اس مدینہ کے اندر دجال کا فتنہ داخل نہیں ہو سکے گا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب باتیں جو تمیم داری دیکھ کر کے آئے میں تم کو بتلایا کرتا تھا. اب دیکھا کہ تمیم داری نے آنکھ سے دیکھ کر کے بتلایا، تو میری بات اور تمیم داری کی بات بالکل ایک جیسی ہو گئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم ہے تم کو وہ آئرلینڈ کہاں ہے جہاں دجال کو انہوں نے دیکھا؟ تو اب حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکس کر کے وہ آئرلینڈ بتلانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے پہلے حضور نے فرمایا وہ سیریا کے دریا کے اندر وہ آئرلینڈ ہے. پھر فرمایا کہ نہیں وہ یمن کے دریا کے اندر آئرلینڈ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف یعنی ایسٹ سائٹ میں پورو دشا میں اشارہ کر کے فرمایا کہ ادھر سے دجال نکل کر کے آئے گا. یہ کہہ کر کے حضور نے بات ختم فرما دی. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کر کے وہ آئرلینڈ نہیں بتلایا. یا حدیث کے شرح یہ لکھتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال فکس ایک جگہ کے اوپر رکھا نہیں جاتا ہے. فرشتے کبھی اس کو ایک آئرلینڈ پر, کبھی دوسرے آئرلینڈ پر, کبھی تیسرے آئرلینڈ پر لے جاتے ہیں اور اس کو جیل کے اندر باندھ کے جکڑ کے رکھا ہوا ہے. جب حضرت امام مہدی دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو اس وقت کے اوپر اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے اس کی زنجیروں کو کھولیں گے, اس کی سانکڑوں کو کھولیں گے اور مشرق ایسٹ والی سائیڈ سے اس کو دنیا کے اندر چھوڑیں گے اور وہ دجال پوری دنیا کے اندر آ کر کے اپنا فتنہ مچائے گا. اللہ تعالیٰ اس دجال اکبر کے فتنوں سے میری آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ دجال سے پہلے جو اس کے فتنے پوری دنیا کے اندر منڈلا رہے اس کے مقدمات سے, اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کامل ایمان والا ہوگا دجال کا فتنہ انشاءاللہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اسی لیے ہم ایمان میں کمال پیدا کر لے, دین سے اپنا رشتہ اور تعلق مضبوط کر لے اور سورہ کہف یاد کرنے کی پڑھنے کی ہم لوگ پابندی کرے. انشاءاللہ العزیز اگر دجال نکل بھی آیا اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائیں گے. یہ حدیث پوری مسلم شریف کے حوالے سے صاحب مشکات نے نقل کی, وہ میں نے آپ کو بھی عین ہی سنا دی. چونکہ اس کا زمانہ اب دنیا کے اندر قریب آ رہا ہے اور حدیث میں یہ سب جگہ ہیں, بیسان ہے, تبریہ ہے, عین زغر ہے, وہ سب چیزیں الحمدللہ میں ابھی سفر میں دیکھ کر کے آیا, اس لیے یہ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر فرما دی. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو زندگی کی آخری گھڑی تک سلامت رکھے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائے.